قدوس العزیز الحکیم. سورہ جمعہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. پچھلی سورت میں زوردار بیان جہاد اور قتال اور غلبہ دین، اقامت دین، حضور کا انقلابی مشن علیہ السلام، یہ سب بیان ہو گیا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ سارا کام تو ہوگا، شروع کہاں سے ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام کا بنیادی طریقہ کار کیا تھا، بیسک میتھڈالوجی حضور کی کیا تھی. بڑا پیارا شعر ہے، آج تو بس شعروں کی آمد ہو رہی ہے الحمدللہ، کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے. بدر کے 313 کہاں سے ملے؟ غار حرا میں آیا قرآن، اس سے حضور نے تربیت دی ہے، تزکیہ فرمایا ہے، تعلیم دی ہے. اس بیسک میتھڈالوجی کا بیان سورہ جمعہ میں، اور وہ ہے قرآن. قرآن کے ذریعے دعوت، قرآن کے ذریعے تزکیہ، قرآن کے ذریعے تربیت، قرآن کے ذریعے انقلابی جماعت کی تیاری، اور پھر اس کو میدان میں باطل کے مقابلے میں اتارنا. تو مقصد حضور کا سورہ صف میں، اور بیسک میتھڈالوجی بنیادی طریقہ کار اب سورہ جمعہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہر شے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اللہ کی. الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، حد درجے پاک ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. اللہ کی چار صفات کا بیان، اور اگلی آیت میں حضور کے چار کاموں کا ذکر آ رہا ہے. بڑا پیارا ربط ہے اس میں. هو الذی معاث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ ہے جس نے امیین میں انہیں سے ایک رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. چار کاموں کا بیان. یتلو علیہم آیاتی، حضور علیہ السلام ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں. ویزکیم، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب یعنی احکام کی تعلیم دیتے ہیں. والحکم، اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور یقیناً اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. یہ ہے حضور کا بیسک میتھڈالوجی کا معاملہ، بنیادی طریقہ کار. یہ بات چار مرتبہ قرآن میں آئی ہے. البقرہ کی آیت نمبر 129 ہے، پھر البقرہ کی آیت 151 ہے، پھر آل عمران کی آیت 164 ہے، اور اب یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2. زیادہ تفصیل اس آیت کی اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 انقلاب والے. ان دو آیات پر دو الگ الگ بڑے پیارے بیانات، بلکہ تحریریں ڈاکٹر سارہ مصعب رحمۃ اللہ علیہ کی. حضور نبی اکرم علیہ السلام کا مقصد بعثت، اس کتابچے میں تفصیلات زیادہ ملیں گی. البتہ حضور نے قرآن کے ذریعے تلاوت بھی کی، قرآن کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ بھی کیا، قرآن کے احکام کی تعلیم دی، اور قرآن میں جو حکمت بیان ہوئی ان کو واضح فرمایا. حضور کی دعوت کا بنیادی ذریعہ، تزکیہ کا بنیادی ذریعہ، تربیت کا بنیادی ذریعہ قرآن. اس قرآن سے اللہ والے حضور نے پروڈیوس کیے. اس اللہ والوں کی اس جماعت نے اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کی. آج ہم بھی چاہتے ہیں اس معاشرے میں واقعتاً تبدیلی، آغاز قرآن سے ہوگا. اللہ ہمارا یہ محفل میں بیٹھنا قبول فرمائے. بہرحال جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں ان کو اس وقت شاید اس وقت ایٹماسفیئر کا اندازہ نہ ہو، یہاں لوگ پسینے میں شرابور ہیں، لیکن بیٹھے میں قرآن کی برکت ہے. اللہ بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اور اب ہم وہ ہوں جنہیں اللہ قبول کرے اس معاشرے میں تبدیلی کے لیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. قرآن کا پڑھنا پڑھانا، قرآن کا سیکھنا سکھانا، قرآن کے ذریعے ایمان کی آبیاری، قرآن کے ذریعے اللہ والے پروڈیوس ہو، قرآن کے ذریعے دعوت کو پھیلایا جائے، قرآن کے ذریعے تربیت کی جائے، پھر ایک معاشرے میں بڑی ہلچل مچے گی، تو انشاءاللہ واقعتاً تبدیلی بھی آئے گی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان کے علاوہ ان کو بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے اللہ حکمت والا. کون نہیں ملے؟ حضور اولاً عربوں میں سے ہیں، امیین ان کو کہا گیا، برسوں سے کوئی کتاب نہیں آئی، حضور اول ان میں سے ہیں، مگر حضور کی رسالت تمام لوگوں کے لیے. تو ایک جماعت تو وہ عربوں میں سے تیار ہو گئی، مگر حضور کی رسالت سب کے لیے ہے، اور ہم ان کے ادنا غلام، ان کے ماننے والے. یہ ہمارا بیان ہے کہ جن سے بھی ملے نہیں ان کے لیے بھی حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. اللہ کا فضل سب سے بڑھ کر حضور پر ہوا، عربوں پر ہوا، پھر ہم پر بھی تو ہوا نا بھائی. کلمہ گو ہیں، کلمے کی نعمت ملی، اللہ اس کی قدر کرنے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی چار آیات میں سورہ صف کی طرح بنی اسرائیل کا بیان. انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا تھا. یہ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کافی تفصیل سے، اب موضوع یہاں پر بھی آ رہا ہے. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی پھر اس پر وہ کاربند نہ ہوئے، اس کی ذمہ داری کو نہیں نبھایا انہوں نے، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے، یحمل اسفارا جو کتابوں کا بوجھ لادے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر، کیسی سخت مثال گدھے کی، بھئی گدھا تو گدھا ہے نا، اس پر اینٹوں کا بوجھ ڈال دو بوری میں، بولے گا بوجھ ہے جان چھوڑو جلدی سے ختم ہو، کتابیں ڈال دو ارسطو کے فلسفے والی بھی، بولا جلدی سے جان چھوڑو، یہ ان کے لیے گدھے کی مثال، جان چھوڑانا چاہتے معاذ اللہ، کتاب کو پس پشت ڈال دے، یہود کا بیان ہو رہا ہے، آگے سنیے۔ بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، واللہ لا يهدي القوم الظالمين، اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تورات کو ماننے سے انکار نہیں کیا تھا ان لوگوں نے، بلکہ تورات کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے، تو قرآن کہتا ہے جھٹلایا انہوں نے۔ آج کتاب کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس، مانتے تو ہیں مگر اس کے احکام پر عمل نہیں ہو رہا، اور ان کے نفاذ کی جد و جہد نہیں ہو رہی، تو یہ عملاً جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اللہ اس سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہے تلخ بات، اس وقت یہی ہو رہا ہے عظیم اکثریت کا معاملہ، اور ہماری عبرت کے لیے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اچھا، کیوں اس حرکت میں آ گئے وہ لوگ؟ دنیا پرستی کی وجہ سے۔ فرمایا قل یا ایھا الذین ھادوا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تم یہ گھمنڈ ہے کہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں تم اللہ کے چہیتے ہو، دوست ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ البقرہ میں بھی موضوع آیا تھا، آیت نمبر 96 کے لگ بھگ۔ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم، اور وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ آگے بھیج چکے ہیں۔ واللہ العلیم بالظالمین، اور اللہ ظالمین سے خوب واقف ہے۔ قل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، ان الموت الذي تفرون منه، جس موت سے تم فرار اختیار کرتے ہو، فانه ملاقيكم، بے شک وہ تمہیں آ لے گی، ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اس اللہ کی طرف جو غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم اعمال کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا، اللہ کے چہیتے سمجھ دو اپنے آپ کو، موت کی تمنا کرو، اور کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کرتوتوں کی وجہ سے، کتاب بھی پسے پش کی ڈالی دنیا کی محبت کی وجہ سے، اور دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے مگر مرنے کو تیار نہیں۔ آج اللہ کے چہیتے ہونے کا دعویٰ کس کا ہے؟ ہمارا ہی ہے بھائی، ہم مرنے کو تیار ہیں۔ 27ویں شب میں تو ہم سب، میں بھی آپ بھی سب کہیں گے وائی ناٹ، اللہ خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے، لیکن الگ سے سوچیں بیٹھ کر، مرنے کو تیار ہیں کیا؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار ہے؟ یہ ہے مسئلہ۔ اس دنیا کی محبت میں ڈوبا ہے مسلمان، تو اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈالا۔ ہماری عبرت کے لیے اللہ نے پچھلوں کا ذکر کیا، اور حضور نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اخرین، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا، اور اس کو تر کر دینے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اقبال نے ترجمانی کی، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کتاب کو تھامنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ موجود ہیں، الحمدللہ قرآن کی محفل میں ہیں، اللہ اور ہمارا جذبہ بڑھائے۔ بہت ساری باتیں آفر آپ کو کی جا رہی ہیں، کورسز ہیں، دروس ہیں، قرآن کی طرف بڑھنا ہے، جڑنا ہے، اللہ ہم سب کو لبئی کہنے اور قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے رکوع میں جمعے کا بیان آ رہا ہے، جمعے میں خاص بات ہے خطبہ، نوٹ کیجئے گا۔ ظہر کی کتنی رکعت ہیں؟ 4، جمعے کی کتنی رہ گئی؟ 2، 2 کہاں گئی؟ 2 خطبے عطا ہوئے، درمیان میں امام صاحب بیٹھتے ہیں۔ جمعے کا خطبہ حضور کا کیا ہوتا؟ کان یقرؤ القرآن ویذکر الناس، قرآن پڑھتے قرآن سے نصیحت، قرآن پڑھتے قرآن سے نصیحت۔ تو مسلمانوں کو بڑا اجتماع ہفتے بعد، غفلت ہفتے بھر کی دور ہو جائے، ایمان کی آبیاری ہو، قرآن قرآن قرآن۔ یہ حضور کا خطبہ تھا جمعے کا، قرآن پر مشتمل ہوا کرتا تھا، تو جمعے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے۔ پکارا جانا، اس کا طریقہ اذان ہم جانتے ہیں، قرآن میں ذکر نہیں اذان کیسے دی جائے، تو سنت نے بتایا، حدیث شریف میں آیا، پتا چلا کہ کوئی طریقہ تھا، قرآن کنفرم کر رہا ہے۔ یہ حدیث کی حجیت اور سنت کی اتھارٹی کی دلیل بھی ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔ جب تمہیں پکارا جائے جمعے کے دن نماز کے لیے فاسعوا الى ذکر اللہ, تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو. ایک مراد کیا ہے؟ خطبے کی طرف آؤ, کیونکہ اب خطبہ پہلے اور نماز بعد میں ہے. عید میں نماز پہلے, خطبہ بعد میں, جمعہ بھی پہلے ایسے تھا. اس آیت سورت کے آخر میں بتائیں گے انشاءاللہ. فاسعوا الى ذکر اللہ اس سورت کے آخر میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی. میں کیا بتا سکتا ہوں آپ کو, عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی. فاسعوا الى ذکر اللہ, اللہ کی یاد کی طرف لپکو, یعنی وزر البیع, اور خرید و فروخت چھوڑ دو. اب یہ دنیاوی مشقتیں, محنتیں, معاش کی جدو سب چھوڑو اور اہتمام کر کے جمعے کے لیے پہنچو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. عورتوں پر جمعہ لازم نہیں ہے, ہاں کہیں اہتمام ہو ادا کر لیں, ہر مہینے میں تو کرتی ہے نا, کچھ کراچی کی مساجد میں بھی اور مقامات پر بھی ادا ہو جائے گا, عورتوں پر لازم نہیں کیا گیا. باقی اور تفصیلات اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اہتمام کر کے جمعے کے لیے پہنچو, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اور اول اول پہنچو. حدیث شریف میں آتا ہے جو شروع شروع میں آتا ہے اس کو کیسا ثواب ملتا ہے؟ اونٹ کی قربانی کا. تھوڑی دیر میں آنے والا گائے, تھوڑی دیر میں آنے والا بھیڑ, تھوڑی دیر میں آنے والا مرغی, اور اس کے بعد آنے والا انڈا. یہ انڈا اللہ کے راہ میں صدقہ کیا. اور جب امام خطبے کے لیے آ رہا ہے تو فرشتے رجسٹر کلوز کر دیتے ہیں. اچھا, آج امام کا خطبہ ہمارے عربی میں 4 منٹ کا ہوتا ہے, عالم عرب میں 30 منٹ کا ہوتا ہے. تو ہمارے لیے اصل کیا ہے؟ عربی خطبہ یا اس سے پہلے والی بات؟ پہلے والی بات, اس میں پہنچنا چاہیے بھائی. وہ ہماری زبان میں اس لیے بیان کر رہا ہے کہ ہمیں واز و نصیحت ہو. اور جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ ہے, اور وہ خطبہ ہمارے عربی میں رہ گیا مختصر, جو مقامی زمان میں گفتگو ہوتی اس میں پہنچنا چاہیے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, جب نماز مکمل ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ. اذان ہو گئی, اذان سے لے کے جمعہ ادا کرنا, اس درمیان میں ہر قسم کا کاروبار, ہر قسم کی مصروفیت کو چھوڑ دو. اس دوران میں کمایا گیا مال حلال نہیں ہے بھائی. یہود کو پورا سیٹرڈے کہا گیا تھا, ہمیں تو تھوڑا سا کہا گیا, بس چھوڑ دو اس کو. فانتشروا فی الارض, نماز مکمل ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ, اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو. روزی کو بار بار کیا کہا؟ اللہ کا فضل. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا سکو. یعنی کہ جمعہ جمعہ اللہ کو یاد کیا اس کے بعد بھول گئے؟ نہیں بھائی, جمعے کے بعد بھی اللہ کو یاد کرنا ہے, بقیہ نمازیں بھی تمام ادا کرنی ہے, اور بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. اگلی آیت اس سورت کی آخری آیت ہے, اس کا پس منظر یہ ہے کہ اول اول جمعے میں بھی ترتیب یہ تھی کہ نماز پہلے تھی اور خطبہ بعد میں. ایک مرتبہ کچھ ایسی کیفیت تھی کہ قحط جیسی صورتحال, یہ اجناس کی بہت کمی کا معاملہ تھا. حضور نے نماز مکمل فرما دی, آپ خطبہ دے رہے, اتنے میں آواز لگے, لوگوں غلہ لے کر لوگ آ گئے, غلہ خرید لو کہیں ختم نہ ہو جائے, لوگ اٹھ کر چلے گئے. تو یہ قرآن ذکر کر رہا ہے. آج لوگ غلہ یا کاروبار کے چکر میں نہیں, انٹرٹینمنٹ اور دیگر چیزوں میں زیادہ پھنس کر نماز کو چھوڑ رہے ہیں, اس پر ابھی توجہ آ رہی ہے. تو اس کے بعد سے ترتیب یہ ہو گئی کہ جمعے کے دن خطبہ پہلے ہو گیا اور نماز بعد میں. فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, جب وہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا کھیل تماشا تو اس کی طرف دوڑنے لگ جاتے ہیں, اور اے نبی آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ, اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے. الفاظ پہ غور کیجئے گا, پہلے آیا تھا تجارت یا کھیل تماشا, بعد میں آیا پہلے کھیل تماشا پھر تجارت, اور آج ہمارے اس دور میں کھیل تماشوں میں مبتلا ہو جانے کے امکانات بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اور اس کو یہاں پہلے لایا گیا. واللہ عالم, اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ, آپ فرمائیے جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے تجارت سے بہتر ہے. یہ تمہارا کام کاج کو, کاروبار کو چھوڑنا بہتر ہے. ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے, اول اول آؤ تو اجر و ثواب بھی بڑھا دیتا ہے. یہ جو اللہ برکت دے گا اس پر یقین رکھو, یہ سب کچھ سے بہتر ہے. رہا رزق, کاروبار, دکان, یہ وہ, واللہ خیر الرازقین, اور اللہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. تو معاش اور رزق کی تلاش کا مسئلہ رحمان کی عبادت کے ادا کرنے میں رکاوٹ نہ بنے. ایک سورت اور پڑھ لیتے انشاءاللہ, سورت المنافقون. نام سے ظاہر ہے منافقین کا ذکر. منافقین کی 4 علامت باطنی, اندر کی کیفیات, وہ ہم نے سورہ حدید میں پڑھی. اب 4 علامات, یہ 4 درجات ظاہر میں کیا ہوتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں, بہانے بناتے ہیں جھوٹے. اچھا, جھوٹ کب تک بولیں گے؟ تو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, آگے بڑھنے والوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ باتیں پہلے بھی آئیں. اور نمبر 4 پوائنٹ آف نو ریٹرن کیا ہے؟ اس وقت امیر کون تھے جماعت کے؟ حضور نبی اکرم علیہ السلام. معاذ اللہ ان سے ہی نفرت ہو گئی. استغفر اللہ. یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن. چار درجات منافقین کے بیان ہوں گے نفاق کے حوالے سے. اس بیماری سے بچنے کے لیے پریونشن کیا ہے وہ بھی ذکر آئے گا, اور اگر یہ چھوت یہ بیماری لگ جائے تو آپریٹو کیور کیا ہے, کیسے اس کا علاج کیا جائے, وہ بھی اس صورت میں آئے گا. 11 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 11 آیات میں مراد یہ سارے مباحث آ رہے ہیں. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول, اور اللہ جانتا ہے یقیناً اے نبی علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین یقیناً جھوٹے ہیں. عبداللہ بن ابی, ایمان کا جھوٹا دعوے دار, اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے جمعے کے دن پہلی صف میں کھڑے ہو کر کہتا لوگوں سنو میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرما رہے کیا مسئلہ ہے بھائی, اللہ کو خوب پتا ہے اللہ کا رسول ہے, مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں, دل میں ایمان نہیں ہے ان کے, تو جھوٹ بولتے ہیں. یہ پہلا درجہ منافقین کا. اور وہ نفاق کیا ہے ہم سمجھتے ہوئے آئے. دین واضح ہے, دین کے تقاضے واضح ہیں, جان و مال لگانے کی بھی تقاضے آ رہے ہیں, مگر دنیا کی محبت کی وجہ سے فرار اختیار کرتا ہے. پھر پوچھا جاتا آتا کیوں نہیں, اللہ کی قسم ایسا قسمیں بھی آگے آ رہی, میری بیوی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, میرا بچہ بیمار ہو گیا. یہ سورہ نساء میں بھی ہم نے پڑھا ہے, تفصیل آ چکی, سورہ توبہ میں بھی ذکر آ گیا. بس انہی بات کا خلاصہ اس مقام پر گویا کہ آ رہا ہے. اتخذوا ایمانهم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا, اپنی جھوٹی باتوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسمیں کھا کر 6-6 مرتبہ بیوی کی ٹانگ توڑیں گے. ہمارے مزاج کے مطابق سمجھ لیں, سمجھ آتی ہے مثال, کتنی مرتبہ قسمیں کھائے گا بھائی؟ تو کہے گا نہیں اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا ہے. قسمیں کھاتے ہیں, ڈھال بنا لیے انہوں نے. فصد عن سبیل اللہ, بس رکتے بھی ہیں اور دوسروں کو روکتے بھی ہیں اللہ کی راہ سے. بلی کی دم کٹ جانا یاد آ گیا, بس وہ مثال یہاں پہ ذہن میں لے آئیے. آگے بڑھنے والوں کو روکتے ہیں تاکہ ان کا پیچھے رہ جانا نمایاں نہ ہو جائے. انہم ساء ما کانوا یعملون, بے شک برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتوبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون, یہ اس سے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی, بس وہ سمجھتے نہیں ہیں. کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر اطاعت رسول سے فرار, دین کے تقاضوں سے فرار, یہ ان کا عملاً کفر ہے. مانا کفر کیا, تقاضے پر عمل نہیں کیا, پھر مانا تقاضے پر عمل نہیں کیا, تو ایک پوائنٹ آتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی, بس یہ سمجھتے نہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, اور اے نبی علیہ السلام جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو متاثر کرتے ہیں. حضور سے خطاب کر کے صحابہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے, دنیا پرس ہے تو ڈیل ڈول تو ہوگا, امپریسو انداز میں باتیں بھی کرے گا, لچھے دار باتیں بھی کرے گا, تو کچھ تاثر لوگ لے لیتے ہیں, ان کے جسم متاثر کرتے ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ, اور اگر یہ بات کریں تو آپ ان کی بات سن بھی لیتے ہیں. دنیا پرس ہے تو کچھ لوگوں کی لفاظی سے ان کی توجہ حاصل بھی کر لیتا ہے, لیکن ذہن میں رکھیں حضور کے ذریعے دوسروں کو سمجھایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ, گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں جن کو دیوار کے سہارے لگا دیا گیا ہو. اللہ اکبر, کیا مثال آ رہی. ایک تنے کی جڑیں کٹ جائیں تو وہ خود کھڑا تو نہیں رہ سکتا نا, اب اس کو سہارا دینا پڑے گا دیوار کا ٹیک لگانے کے لیے. جی, جن کے کردار کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ان بیچاروں کو جھوٹا سہارا لینا پڑتا ہے. وہ کچھ لفاسی کروائیں گے, ہٹو بچوں کی صدائیں لگوائیں گے, کچھ القابات لمبے چوڑے تاکہ لگے کہ کچھ ہیں, حالانکہ اندر سے کیا ہے, کھوکھلے. یحسبون کل صیحۃ علیہم, ہر بلند آواز کو اپنے اوپر گمان کرتے ہیں. بلند آواز سے مراد کبھی جان لگانے کا تقاضا, کبھی مال لگانے کا تقاضا. ان کو لگتا ہے کہ ہماری تو جان ہی نکل جائے گی, ہمارا تو مال ہی چلا جائے گا, ہر بات کو اپنے اوپر ہی لے رہے ہیں. ہم العدو فحذرہم, یہ دشمن ہیں, اے نبی علیہ السلام آپ ان سے چوکن نہ رہیے. قاتلہم اللہ, اللہ انہیں غارت کرے. انا یفکون, کہاں سے پھرے جاتے ہیں. واذا قیل لهم تعالوا, اب یہ چوتھی بات, کیا نفاق کی گراوٹ ہے کہ حضور علیہ السلام سے معاذ اللہ نفرت ہو گئی. معاذ اللہ ان کے استغفار کے حصول کے لیے بھی دعا کرانے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے. یہ ان منافقین کا بیان. اللہ میرے اور آپ کے دلوں کو نفاق سے پاک رکھے. ڈرنا چاہیے, دین ہم پر بھی وعدے ہو رہا ہے, کہیں فرار تو اختیار نہیں کر رہے, ڈرنا چاہیے. حضور نے دعا سکھائی, اللہم طاہر قلبی من النفاق, اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ یستغفر لکم رسول اللہ, اور جب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں اللہ کے رسول, لووا رؤوسہم, تو یہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں, یعنی نفی میں ہلاتے ہیں, نہیں چاہیے استغفر اللہ. وَرَعَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور آپ دیکھیں گے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور یہ بڑے تکبر کرنے والے ہیں. اب ان کی سخت سزا کا بیان. سلام علیم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، اے نبی ان لوگوں کے حق میں برابر ہے، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لهم، اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشے گا. ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اگلی آیات کا پس منظر مختصر یہ، غزوہ بنی مصطلق، اماں عائشہ پہ تہمت لگی تھی یاد ہے، وہاں پر ایک اور معاملہ بھی ہوا، کہیں مہاجر اور انصار کے درمیان کچھ بات ہو گئی تو ذرا آواز بلند ہوئی تو عبداللہ بن ابئی منافقین کا سردار وہاں موجود تھا، بدترین بدکلامی کی، اس نے کہا مدینے والوں کو اور ان کو کھلا کے موٹا تازہ کرو، تم پر یہ بھونک رہے ہیں. استغفر اللہ. وہاں ایک ساتھی تھے زید بن ارقم، بڑے پیارے صحابی نوجوان کم عمر تھے، انہوں نے سن لیا، حضور کو بتایا، حضور نے عبداللہ بن ابئی کو بلوا لیا کہ تم نے ایسی ایسی بات کہی، کہا اللہ میں نے تو نہیں کہی، جھوٹ بول گیا. اللہ نے وحی عطا فرما دی اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سچائی تھی اس کی دلیل آ گئی، اور اس کا جھوٹا ہونا اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. الفاظ کیا تھے، قرآن ذکر کر رہا ہے یہاں پر، ہم الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، تم ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں یہاں تک یہ منتشر ہو جائے، تم اپنا مال ہاتھ روک لو، یہ منتشر ہو کے چلے جائیں گے جو ہجرت کر کے آئے. معاذ اللہ، اللہ کا تبصرہ، وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا يفقهون، اور اللہ ہی کے آسمان اور زمین کے خزانے ہیں لیکن منافقین سمجھتے نہیں ہیں. یقولون، کہتے ہیں یہ لوگ، لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الادل، کہ اگر مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے تو معزز ترین لوگ ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے. استغفر اللہ، یہ کہہ رہا ہے عبداللہ بن ابی کہ ہم معزز ہیں، ہم ان ذلیلوں کو باہر نکال کریں گے، نکال باہر کریں گے. معاذ اللہ، اللہ کا تبصرہ، وللہ العزت ولرسوله وللمؤمنین، اور عزت تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول علیہ السلام کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، ولکن المنافقین لا يعلمون، لیکن منافقین علم نہیں رکھتے. اور یہ کہہ گئے عبداللہ بن ابی، بیٹے عبداللہ اس کے بیٹے، اب کس طرح کہیں جملہ سمجھ نہیں آتی، بیٹا جو ہے عبداللہ وہ اللہ کا نیک بندہ حضور پر ایمان لے آئے تھے، یہ عبداللہ، جب پتا چلا کہ باپ نے عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تو مدینے کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے، الفاظ واپس لینے کا، گردن اڑا دوں گا، حضور نے بلوا لیا، چھوڑ دو آنے، تو بیٹے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا. عزت ساری اللہ کے لیے، اس کے رسول علیہ السلام کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے. ولکن المنافقین لا يعلمون، لیکن منافقین علم نہیں رکھتے. بس یہ ایک رکوع پڑھ رہے اور مختصر دعا کر کے پھر تراویح انشاءاللہ، بس یہ رکوع مختصر ہے. اب یہ نفاق کیسے پیدا ہوتا ہے، بارہا ہم سنتے آئے دنیا کی محبت میں ڈوب کر، اس سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. مال اور اولاد فتنہ ہے، کل پڑھیں گے سورۃ تغابن میں. ہاں ان کا خیر کا پہلو بھی ہے، لیکن ان کی محبت میں ڈوب کر اللہ کو بھول نہ جانا، ان کی محبت میں ڈوب کر، یہ دنیا کی محبت کی دو بڑی علامتیں، ان کی محبت میں ڈوب کر دین کے تقاضوں سے فرار اختیار نہ کر لینا. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو کوئی یہ کرے گا تو یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر خدا نہ خاصے بیماری لگ گئی، یہ چھوت، یہ دنیا کی محبت لگ گئی ہے، تو اس کا آپریشن کرنا پڑے گا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور ہم نے تمہیں جو عطا کیا جس میں سے، اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. یہ دنیا کی محبت کی بہت بڑی علامت مال ہے، اس کو لگاؤ، اس کو نکالو، اس کو نکالو. بہتا ہوا پانی صاف ہے نا، پانی آتا رہے جاتا رہے صاف، مال آتا رہے جاتا رہے تو مال بھی صاف، دل بھی پاک رہے گا. خرچ کر دو. فیقول ربی لولا، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر وہ یہ کہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے ایک قریبی مدت تک کے لیے مہلت کیوں نہ دی، فاصدق واکم من الصالحین، تو میں صدقہ کرتا ہوں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. ایسی بات سورہ توبہ میں بھی آ گئی، نہیں، آج موقع ہے، ناؤ اینڈ نیور، جسٹ ڈو اٹ والی بات ہے. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اور جب کسی کی اجل وقت معین آ جائے، اللہ ہرگز اس کو مؤخر نہیں کرتا، موت وقت پر آئے گی، اس سے پہلے پہلے عمل کر لو. واللہ خبیر بما تعملون، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. صدق اللہ العظیم. مختصر دعا پہ چار